خطر حضور سلطان المجاہدین قطب عالم نور الدین زنگی علیہ رحمۃ الرضوان کے ذکر پاک اور ان کی فتوحات پر اس بحث کو آپ نے سماعت فرمایا. آج اس کے بقیہ حصے کو تاریخ کے ہم اپنے ضبط تقریر میں لا کر آج اس کا اختتام کرتے ہیں. ان 50 سالوں کے اندر بے شمار شخصیات ماری کے وجود میں آئی ہیں. سیرت کے ایک بہت بڑے سیرت نگار جن کی کتاب کو بہت بڑا مقام سیرت کے اندر نصیب ہوا, علامہ سہیل علیہ رحمت جن کی کتاب الروضۃ الانف سیرت کے اندر اس کتاب کا بہت بڑا مقام ہے, اور جہاں پر علماء ربانی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر جن کتابوں پر اپنا اعتماد کرتے ہیں, جہاں پر شفا شریف کا نام آتا ہے, محائب اللبنیہ شریف کا نام آتا ہے, زرقانی شریف کا نام آتا ہے, وہیں پر سر فہرست علامہ سہیلی علیہ رحمت کی اور روضۃ الانف کا نام آتا ہے. وہ بھی اسی گویا کے 50 سال کے اواخر میں ان کا گویا کے وصال ہے. اسی طرح محدث ابن جوزی علیہ رحمت زمانہ حدیث کے شہنشاہ, تحقیق کے بادشاہ, اور علم و فضل کے اندر ان کا بڑا عظیم مقام ہے. اس کے اندر ان کی بھی سیرت مبارکہ گویا کے مضمر ہے. تمام کا احاطہ تو ہونا بہت مشکل ہے وقت کے لحاظ سے, لیکن آج جن شخصیات کو ان 50 سال کے اندر بہت بڑی نسبتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک ذکر آپ نے سماعت فرما لیا, سلطان المجاہدین حضرت نور الدین زنگی علیہ رحمت کا, احمد کبیر رفائی علیہ رحمت اور سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت, اور بالخصوص غوث الاغواص قطب الاقطاب قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل النورانی شاہباز نامکانی حضور سیدنا غوث اعظم قدس النورانی السامی علیہ رحمۃ الرضوان کا ذکر پاک ہے. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل اور آپ کے مقام کو ایک مختصر سی نشست میں ضبط کرنا ایک بہت مشکل امر ہے. ہم نے اپنی اس مسجد کے اندر گزشتہ سال ربیع الثانی کے مہینے میں تقریباً 10 دن کی ایک نشست رکھی تھی, جس کو عشرہ غوث اعظم کے نام سے ہم نے منعقد کیا تھا, اور جس میں الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق رفیق سے اور اس کے محبوب اور سرکار غوث اعظم کی نظر شفقت سے 10 دن تک الحمدللہ مسلسل ہم نے بیان کیا, اور اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے تمام فضائل کے پہلو کو ہم نے دخل دیا. جس میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی, وہ انشاءاللہ ہمارے انٹرنیٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے, ہم پہلے یہ سی ڈی لانچ کریں گے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, 3-4 دن میں آج رابطہ ہوا ہے, تاکہ پارٹ 1 کے حساب سے 10 دن کے بیانات نکال دیے جائیں, اس کے بعد پارٹ 2 پارٹ 3 کر کے, تاکہ یہ تاریخ کا مکمل احاطہ ہو جائے. اس درمیان انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جمعۃ المبارکہ کے اندر ہم نے تقریباً 3 مہینے حضرت سیدنا صدیق اکبر پر مسلسل کلام کیا تھا, تو انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر کے وہ فضائل آپ انشاءاللہ مطالعہ کریں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا, اس کو سماعت کریں گے. اس میں سیدنا صدیق اکبر کے نسب, آپ کے مجاہدات, آپ کی اولاد, اصحاب مہاجرین, انصار, ان کی فضیلت, سیدنا صدیق اکبر پر بعض حاسدین اور ملعونین کے جو اعتراضات ہیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, الحمدللہ اس فقیر نے بھی استیاب اس کا احاطہ کیا ہے, اس میں جوابات دیے ہیں, تو وہ انشاءاللہ اس تقریر کو اور سیدنا غوث اعظم کے عشرے کو وہ ایک کر کر انشاءاللہ ہم ایک سیریز پر گویا کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, تاکہ آپ حضرات اس کو ملاحظہ کریں. سیدنا غوث اعظم پر ایک دلچسپ موضوع کی ہم نے یہ رکھا کہ اہل سنت تو آپ کے فضائل کے ترانے گاتے ہی ہیں, لیکن آیا کہ اور لوگ آپ کی شان میں کیا کہتے ہیں, تو اس میں غوث اعظم کے متعلق علماء دیوبند کا نظریہ, غیر مقلدین کا نظریہ, بالخصوص آج کل جو نجد پر گویا کہ جن نجدی علماء کا قبضہ ہے, غلغلہ ہے سعودی عرب پر, وہ سیدنا غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو کوئی یہ نہ ہو کہے کہ جناب آپ یہ ہے کہ 11ویں بناتے ہیں اور غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں اوروں کے نزدیک, تو الحمدللہ ہم نے ان تمام مکاتب فکر کی صحیح کتابوں سے سیدنا غوث اعظم کی قدر و منزلت پیش کی, اور اس میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نسب پاک پر جو شیعہ حضرات کے اعتراضات ہیں اور خود تو ان کے باپ ثابت نہیں, جس طرح کے فاطمی حکومت کا آپ نے حال دیکھا کہ اس کا ابو ثابت نہیں تھا, مجهول النسب تھا اور وہ اپنے آپ کو سید کہتا تھا, تو ان بدبختوں نے سیدنا غوث اعظم کے نسب پاک پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ سید نہیں ہے. تو الحمدللہ جتنے اعتراضات اس پر تھے اس کا ہم نے جواب اس میں گویا کہ پیش کیا, اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسل پاک اپنے والد کی طرف سے حسنی, آج کی تقریب میں بھی آپ کچھ سماعت سنائیں گے, اور آپ کی والدہ کی طرف سے حسین, دونوں نسل پاک پر ہم نے گویا کہ تحقیق اس نشست میں پیش کی. اور بالخصوص اس میں دلچسپ موضوع آپ کے حساب سے یہ ہے کہ سیدنا غوث اعظم پر کتنی کتابیں لکھی گئی, آپ پر کس کس نے قلم اٹھایا, کس کس نے آپ کی سیرت لکھی. یوں تو مارکیٹ کے اندر بے شمار کتابیں گویا کہ مل جاتی ہیں کہ جس کے کاتب کا کوئی پتہ نہیں چلتا, لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جس کو حجت تسلیم کیا جاتا ہے, سیدنا غوث اعظم پر لکھی ہوئی آپ کی سیرت پر وہ کون سی مستند کتابیں ہیں جس کو گویا کہ ہر مکتبہ فکر کی نزدیک قدر دی جاتی ہے, ان کتابوں کو بھی ہم نے گویا کہ پیش کیا ہے, اور ان کتابوں کو گویا کہ بین دلیل کے طور پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے طرف پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح آپ نے کتنی کتابیں لکھی اور آپ کی طرف جو کتابیں منسوب ہیں تو آپ کی اصل کون سی کتابیں ہیں, اس پر ہم نے یہ آتا اس کے اندر گویا کہ پیش کیا. پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطبہ جو آپ جمعے کے دن بغداد شریف کے اندر جمعے کی تقریر فرماتے تھے, وہ 40 تقریریں فتح الغیب کے نام سے جو حضور غوث اعظم کے بڑے صاحبزادے حضور شیخ الاسلام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضبط تحریر میں لاتے اور نماز کے بعد سیدنا غوث اعظم سے اس کی تصدیق کرواتے, میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس کی تصدیق فرماتے, جو ترمیم ہوتی اس کی ترمیم کرتے, جو اضافہ ہوتا اس کا اضافہ فرماتے. فتح الغیب شریف آپ کی کتاب ہے, اس کے اندر کیا علمی ذخائر موجود ہے اہل سنت و جماعت سے متعلق. ہم نے ابن تیمیہ کی بھی شواہد اس کتاب کے سند پر گویا کہ پیش کیے ہیں, انشاءاللہ وہ کیسے بھی آپ کے ہاتھ میں آئے گی. تو بے شمار ذخائر ایک بہت بڑی محنت کے بعد اس میں گویا کہ ہم نے یہ عطا کیا ہے, انشاءاللہ ان تمام مقاصد سے آپ کو گویا کہ بے شمار گویا کہ اس میں ثمرات جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں اور تحقیق کے جامع سے اس نقطہ نظر کو دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ بزرگوں نے جب اپنی کتابوں میں پیش کیا, ہم نے الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم نے اس کو جمع کر کے ایک کیسٹ میں جمع کیا, 10 دن کے بیان میں جمع کیا, اشرائے اعلیٰ حضرت کے اشرائے غوث اعظم کے نام سے اس کو جمع کیا اور الحمدللہ بارگاہ غوثیت کے اندر اس کا نظرانہ عقیدت کو پیش کیا. اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. غوث اعظم کو قدس روح نورانی کے بے شمار فضائل و مناقب ہیں, اور اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار مقامات اور انعامات عطا فرمایا ہے, جس کا مختصر سا احاطہ یہ کہ آپ کے دور سے لے کر امام مہدی کے دور تک آپ کی ہمسری کا کوئی ولی کامل نہیں ہے, اور آپ کو جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے غوثیت کبریٰ کا مرحمت فرمایا ہے, وہ مقام امام مہدی جب تک نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ رتبہ کسی اور کو نہیں ملے گا, سب حضور غوث اعظم کے زیر پا ہے, اور اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا مستاج وہ منصب جو آپ کو مرحمت کیا گیا ہے, جس وقت حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے وہ منصب جلیلہ ان تک منتصل ہو جائے گا. اور غوث اعظم کو کب آیا, تو اہل بیت کے 12 ائمہ جن کا ذکر گزر چکا ہے, حضرت امام حسن عسکری کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کو غوثیت کا مرتبہ نصیب ہوا. میں یہاں پر لفظ غوثیت پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یوں تو بے شمار غوث ہر زمانے میں ہوتے ہیں, کیونکہ کل آپ میری تقریر پر اعتراض نہ کریں کہ آج کل تو آپ نے نور الدین زنگی علیہ رحمت کو بھی غوث کہا ہے, تو جناب آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کے درمیان سے لے کر اور امام مہدی کے درمیان تک کوئی غوث نہیں ہوگا, اور بل اتفاق بے شمار اولیاء کاملین سیدنا اعلیٰ حضرت پر بھی غوثیت کا اعتراض کیا گیا ہے, اور گویا کہ قطب ربانی قیوم زمانی مجید درف ثانی علیہ رحمۃ الرضوان جنہوں نے ایک بڑے لعین اور بدبخت بادشاہ انور کے سامنے اپنا گویا کا رتبہ ظاہر کیا, آپ پر بھی گویا کی غوثیت کا گویا کے اطلاق آپ پر کیا گیا ہے, تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ تو حضرات کرام اس بات کو سمجھ لیجیے کہ غوث ہے اور ایک غوث مطلق ہے. غوث کے مرتبے پر اللہ رب العزت اولیاء کاملین کی جماعت میں سے بے شمار لوگوں کو منتخب فرماتا ہے اور اس دور کی سربراہی انہیں مرحمت فرماتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مولا کائنات سے مشکاۃ شریف کے اندر کہ ملک شام میں 40 ابدال ہوگی, ایک کا انتقال ہوگا دوسرا پیدا ہوگا, ان کی برکتوں سے اللہ رب العزت گویا کہ اس مخلوق پر رحم فرمائے گا اور آسمان کی بارش نازل کرے گا اور زمین سے سبزہ اگائے گا, اور شروع زمین پر گویا کہ اولیاء کاملین کا یہ سلسلہ گویا کہ جاری رہے گا.
اور اللہ رب العزت نے نبوت کو تو ختم کر دیا ہے, لیکن اہل گویا کہ اولیاء کاملین کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, اور ان میں اوصاف اور ان میں ترتیبیں اللہ نے بنائی ہے, نوجبا ہے, نقبا ہے, شرفا ہے, افضال ہے, قطب ہے, رجال الغیب ہے, یہ گویا کہ درجے ان کے اندر گویا کہ پیش کیے گئے, جس کی ایک لمبی تفصیل ہے جس کے لیے وقت نہیں ہے, علماء صوفیہ نے اس کو اپنے مجمع میں پیش کیا ہے. تو یہ درجے تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن غوث اور غوث سے مطلب, غوث کو قطب بھی کہا جاتا ہے, اولیاء کی جماعت کے سب سے بڑے سربراہ, اور حاکم کو گویا کہ غوث کہا جاتا ہے. لیکن غوث اور غوث مطلق میں کیا فرق ہے, تو یہ سمجھ لیجیے کہ غوث ہر وہ شخص, ہر وہ ولی کامل جو اپنے مجاہدات کے ذریعے, اپنے طریقے کے ذریعے, اخلاص کے ذریعے منازل سلوک کو طے کرتا ہوا, ولایت کے منازل کو طے کرتا ہوا پہنچتا چلا جائے, اللہ رب العزت کی توفیق رفیق سے اسے وہ منصب گویا کہ نصیب دے دیا جاتا ہے. لیکن غوث مطلق کا منصب ہر ایک کو نہیں دیا جاتا, اس کے لیے شک یہ ہے کہ اس کے لیے ایک لمبا زمانہ ہوتا ہے جس کے لیے غوث مطلق کو رکھا جاتا ہے, اور دوسری اہم شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی رگوں کے اندر مولانے کا خون ہونا چاہیے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مقدس اور آپ کے صدف مقدس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے. تو جناب گویا کہ سادات کرام میں سے غوث مطلق کا منصب گویا کہ منتقل کیا جاتا ہے. ابھی غوث اور غوث مطلق میں کیا فرق ہے, اس کو یوں میں سمجھاتا ہوں, اکثر آپ کے سامنے آج اسی بات کو ذکر کرتا ہوں کہ اس طرح کے وکیل اور ایک وکیل مطلق ہوتا ہے. مثلا جب ہمارے اندر جب نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے, کیونکہ لڑکی مجمع میں حاضر تو نہیں ہوتی, تو اس کی طرف سے وکیل بنایا جاتا ہے, اور وکیل قاضی کے پاس آتا ہے اس کی طرف سے اجازت لے کر. تو اس وکیل کا ہاں کہنا اس لڑکی کا ہاں کہنا, اس لیے کہ موکلا نے اس کو وکالت کے اختیارات دے دیے ہیں. اب عموماً ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو شخص وکیل بننے جاتا ہے وہ اس لڑکی سے یہ کہتا ہے کہ اے فلاں بنت فلاں, میں آپ کا نکاح فلاں دن کے فلاں سے کرنا چاہتا ہوں, کہ آپ مجھے اپنا وکیل بناتی ہو اور وکالت کے اختیارات دیتی ہو. تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے, میں نے آپ کو وکالت کے اختیارات دیے. تو اب لڑکی نے اسے صرف وکیل بنایا ہے, اب وہ آ کر مجھے حلیمہ مسجد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ شاہ صاحب میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ میری موکلا کا نکاح اس لڑکے سے کر دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جناب اس نے صرف وکالت کی اجازت مانگی ہے, اور وہ خود ہی نکاح پڑھائے گا, مجھے نکاح پڑھانے کا حق نہیں, نہ اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ مجھے اجازت دے. لیکن ہاں وہ لڑکی سے یہ کہے کہ تو مجھے وکالت مطلقہ دیتی ہے, وکیل مطلق بناتی ہے کہ میں آگے کس کو چاہوں وکیل بنا دوں, تو وہ آ کر جب ہم سے کہے گا اور ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ وکیل ہیں تو آپ نے کیا وکالت مطلقہ لی ہے, وہ کہیں گے کہ ہاں میں نے وکالت مطلقہ لی ہے, تو ہم ان سے کہیں گے کہ جناب کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کی وکالت مطلقہ کے تحت اور مذکورہ مہر کی رقم اور شرائط کے تحت آپ کی موکلا کا نکاح اس صاحب سے کر دوں, تو وہ کہیں گے میں نے آپ کو اختیار دیا, اب اس کی وکالت مجھے منتقل ہو گئی ہے, اب میرا ہاں کہنا اس گویا کہ خاتون کا ہاں کہنا ہے اور میرا جو فیصلہ کرنا ہے اس خاتون کا فیصلہ کرنا ہے. تو اس طرح یہ نکاح ہو جاتا ہے. تو آپ نے سمجھ لیا کہ ایک وکیل ہوتا ہے, ایک وکیل مطلق ہوتا ہے, تو ایک غوث ہوتا ہے, غوث مطلق ہوتا ہے. غوث اسے ایک مرتبہ دیا جاتا ہے, وہ اپنے پیمانے پر گویا کہ عمل کرتا ہے, اپنے دائرہ کار جس میں اس کو اختیار دیا گیا ہے اس میں گویا کہ وہ اختیار انجام دیتا ہے. لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی کو یہ اختیار تفویض کر کے اپنا نائب بنائے. غوث مطلق کو یہ استعمال ہوتا ہے کہ جو اس کی جوتی اٹھانے والا اسے پسند آ جائے وہ اسے غوثیت عطا کر دیتا ہے. یہ مقام ہے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا, کہ آپ غوث مطلق ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار کلی عطا فرمائی ہے کہ آپ اللہ کی اجازت اور اذن سے جسے چاہیں غوثیت کے مرتبے پر گویا کہ فائز فرمائے. آپ کے دور مبارک یعنی 561 ہجری سے لے کر اور جب تک امام مہدی تشریف نہیں آتے, اس دوران جو بھی غوث اور قطب کے منصب پر جائے گا اس کے منصب کی درخواست پر سیدنا غوث اعظم کی دستخط پہلے ہوگی, پھر وہ دستخط گویا کہ آگے مولا کائنات اور سرکار کے دربار تک پہنچے گی. تو جب تک حضور غوث اعظم اس پر گویا کہ غوثیت مطلق کی مہر نہیں لگائیں گے وہ غوثیت کے منصب پر نہیں فائز ہو سکتا. یہ فرق ہے غوث مطلق میں اور غوث کے اندر. اور یہ مقام ہے حضور سیدنا محمود سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا. حضور سیدنا غوث اعظم کے بے شمار فضائل اور مناقب ہیں, آپ کے بے شمار ابواب ہیں, آپ اہل بیت میں کامل ولی, اور آپ کے متعلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں آپ سادات حسینیہ میں بڑی بزرگی کے مالک ہیں. آپ کا شجرہ نسب میں آگے ابھی آپ کی خدمت عرض کروں گا. آپ حضرت حسن بن مسنہ جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن محض, ان سے جا کر آپ کا رشتہ ملتا ہے, اور حضرت عبداللہ بن محض اس کے بعد حضرت امام حسن بن مسنہ اس کے بعد حضرت امام حسن اس کے بعد مولا کائنات. یہ سلسلہ گویا کہ والد کی طرف سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا جا کر مل جاتا ہے. آپ قصبہ جیل جس کو جیلان اور گیلان بھی کہا جاتا ہے, اور مخفف کر کے اس کو اکثر آپ نے کتاب دیکھا ہو, آپ نے لکھا وہ دیکھا ہوگا کہ سیدنا غوث اعظم کے نام کے آگے لکھا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلی. تو یہ جیلی جو ہے یہ جیلان کا مخفف ہے, اور اس کو جیل بھی کہا جاتا ہے, جیلان بھی کہا گیا ہے, گیلان بھی کہا گیا. ایران کا ایک قصبہ ہے جہاں سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ اللہ جو ہے کہ تشریف لائے ہیں بغداد شریف کی طرف, اور آپ کو گیلانی بھی کہا جاتا ہے, جیلانی بھی کہا جاتا ہے, اور جیلی بھی کہا جاتا ہے. جیلی جیلان اور جیلان کا مخفف ہے. تو کہیں آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ جناب یہ جیلی کا کیا مطلب ہے, تو یہ جیلی جیلان کا مخفف ہے. جس طرح کے بے شمار لمبے چوڑے جملے کو گویا کا مخفف اس کا بنا دیا جاتا ہے, اسی طرح گویا کہ جیلان اور جیلان کا مخفف جو ہے وہ جیلی ہے. آپ کی ولادت شریفہ کے متعلق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت نے اخبار الاخیار شریف کے اندر دو قول نقل کیے ہیں, 470 ہجری اور ایک قول ہے 471 ہجری, لیکن بعض علماء نے گویا کہ 470 ہی کو گویا کہ اکثر علماء نے ترجیح دی ہے. ابتدائی 33 سال آپ کے درس و تدریس میں گزرے ہیں. آپ کی ولادت کے بعد آپ نے یہ نہیں کہ پاؤں میں کڑا ڈال دیا, بال لمبے کر دیے, ناخن لمبے کر دیے, انگوٹھی لگا دی اور چلو بھائی اسی سے گویا کہ ولادت ظاہر ہو جائے گی. غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی عمر شریف ابھی بہت مختصر تھی کہ آپ بغداد گویا کہ تشریف لائے تحصیل علم کے لیے. 33 سال آپ نے تحصیل علم کیا اور تمام علوم شریعہ میں عبور حاصل کیا, بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت میں آپ نے گویا کہ زانو تلمس کو خم کیا, علم شریعت مطہرہ کی تمام گوشوں, چاہے وہ فقہ ہو, فقہ حنابلہ ہو. غوث اعظم حنبلی مسلک سے تھے, اور اعلیٰ حضرت سے سوال مندی جن میں ہوا, کسی نے کہا کہ کیا غوث اعظم پہلے حنفی تھے بعد میں حنبلی ہوئے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا نہیں, وہ شروع سے حنبلی تھے اور حنبلی مسلک پر گویا کہ آپ تھے, لیکن آپ کا مطالعہ اور آپ کا علم اتنا وسیع تھا کہ آپ چاروں فقہ پر فتویٰ دیا کرتے تھے. آپ کی نظر میں صرف امام احمد کی کتابیں نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ اللہ نے آپ کو علوم کا ایسا سمندر عطا فرمایا تھا کہ چاروں مسالک کے کتابیں آپ کو ازمریات تھیں, اور تمام چاروں مسالک کے علماء کی علتیں, ان کی شبائش, ان کی استدلال اور ان کے استخراج پر آپ کی گہری نظر تھی. اور آپ سے اگر کوئی حنفی پوچھتا کہ اس مسئلے میں امام اعظم کا کیا قول ہے, آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی, آپ فوراً بتاتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے. اور کوئی شافعی پوچھتا کہ اس مسئلے پر امام شافعی کی کیا دلیل ہے, تو آپ تو یہ نہیں کہ کتاب کو آج ہم سے کوئی پوچھے جناب امام اعظم کی کیا دلیل ہے, تو لے دے کر کوئی حنفی عالم گویا کہ دلیل پر تو نہیں جائے گا, صرف فتوے پہ جائے گا کہ جناب چلو جناب یہ فتویٰ امام اعظم نے دیا ہے. اب کس دلیل سے دیا ہے یہ ہر ایک کی نظر میں نہیں ہوتی, اس کے لیے بڑی کتابیں دیکھی جاتی کہ امام اعظم نے یہ بات کس سے نکالی ہے. تو غوث اعظم جواب بھی دیتے ہیں, دلیل کو بھی بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی شافعی یہ پوچھ لیتا ہے کہ امام شافعی نے یہ بات کہاں سے کی ہے, تو آپ اس کا امام شافعی کو فتویٰ بھی دیتے ہیں, اور امام شافعی نے جس حدیث سے خراج کیا دلیل پکڑی ہے اس کو بھی بیان کرنا. اسی طرح امام مالک, اسی طرح حضرت امام احمد کے متعلق بھی گویا کہ آپ کو گویا کہ تمام اور گویا کہ فقہ عربہ کے اوپر مکمل گویا کہ دستر حاصل تھی, اور تمام کتابیں آپ کے سینے کے اندر گویا کہ محفوظ تھی. 33 سال آپ نے علم حاصل کی, یہ درس نظامی جس طرح کے عالم کورس ہوتا ہے اس کو گویا کہ آپ نے 33 سال کے طویل عرصے پر, لیکن میں کہتا ہوں اس کورس کو غوث اعظم کے کورس سے تشبیہ دینا غوث اعظم کے اس علم کی توہین ہے, اس لیے کہ آج کل کے علم جو پڑھایا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا ہے. گویا کہ اردو کتابیں رٹ کر گویا کہ استاد رٹا لگا کر صبح طلباء کے سامنے بیان کر دیتا, یہ وہ دور نہیں تھا. وہ دور بڑا سخت دور تھا جس دور میں گویا کہ عربی علوم کا ایک غلغلہ تھا. آج تو عربی علوم اردو میں تقسیم ہو چکا ہے, اور وہ باتیں اور وہ سختی اور مضبوطی گویا کہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے. بعض وہ کہتے ہیں یہ جو درس نظامی ہے غوث اعظم نے وہ پڑھا, میں کہتا ہوں کہ نہیں جناب, یہ تو میں نے بھی پڑھا ہے, اور اس علم کو کہاں نسبت گویا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے درس نظامی سے جو آپ نے گویا کہ علوم فرمائے ہیں. آپ نے آج تو یہ ہوتا ہے کہ بخاری شریف یا کوئی اور کتاب کے مخصوص چیپٹر بنا کر گویا کہ اس کو پاس کر دیا جاتا ہے, اس دور میں تو یہ ہوتا تھا من وحن ساری کتابیں ازمر یاد کرائی جاتی, تمام اس کے نشیب و فراز کے ساتھ اسے کامل کیا جاتا. تو 33 سال آپ نے گویا کہ علوم شریعہ, یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ علوم شریعہ کے تمام گوشوں پر اور گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو سیراب کیا اور اپنے باطن کو روشن کیا. اس لیے آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام ولایت کیسے نصیب ہو گیا کہ سورج چاند آپ کی اجازت طلب کرتے ہیں. فرماتے ہیں درس العلم حتی صرف قدبر, میں کتاب پڑھتا رہا پڑھاتا رہا, اللہ نے مجھے کتب بنا دیا. پتا چلا ولایت اس علم میں ہے, ولایت اس علم میں ہے, قرآن میں ہے, سنت میں ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو شریعت والے ہیں, بعض ڈبے لوگ کہتے ہیں یہ تو شریعت والے ہمارے سامنے ڈھول بجاؤ, ہم تو طریقت والے ہیں. میں نے کہا شریعت سے ہٹ کر تو پھر کفری ہوتا ہے, شریعت کا متقابل تو کفری ہے. اب یہ کہہ دے رہا یہ تو شریعت والے ہم تو طریقت والے ہیں. میں نے کہا شریعت اور طریقت الگ ہو, طریقت نہیں پھر وہ کفر ہے. جو چیز شریعت سے ہٹ جائے وہ کفر ہوتی ہے. جو چیز شریعت سے ہٹ جائے, تو یہ ان ڈبوں کا ذرا اعتراض آپ ذہن میں رکھیے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور تاریخ جھنڈے کے نام پر لوگوں کو گویا کہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت صاحب نماز ہو رہی ہے, بولے شریعت والی ہے, ہم مدینے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, ہم مکے میں نماز پڑھ لیتے ہیں, اور آج کل میں نابی علی کا ورد کر رہا ہوں, نابی علی کا ورد جب تک ہوتا ہے تو اس میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی الحیاض باللہ. میں نے کہا وہ کیسا ورد ہے جس میں نمازیں معاف ہو جائے الحیاض باللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر شریف میں سرکار نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی, اور گویا کہ امت کے لیے فرض چیز ہے تو وہ شیطانی کوئی وظیفہ ہوگا جس سے نمازیں معاف, گویا کہ نمازوں کے متعلق یہ بکواس کہی جائے گی. شریعت مطہرہ کے اندر دائرہ سلوک کے اندر لے کر اور تمام کلاسیوں کے سلوک کے اندر لے کر کہیں یہ شرط نہیں کہ جناب نمازیں اس شخص کے سر سے ثابت ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ صاحب فہم ہو, صاحب عقل ہو, اس سے نماز کا بحران, نماز کا وزن اور نماز کا شکل اس کے سر سے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے جسم کے اندر عقل موجود ہے اور حیات موجود ہے. اگر گویا کہ جسم سے گویا کہ تمام اعضاء سے حیات خارج ہو چکی ہے لیکن ایک دل کے اندر وہ حرکت موجود ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہے, تو علماء نے یہی فرمایا نبی پاک کے حدیث سے یہی ثابت ہوا ہے کہ وہ پنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھے گا, لیکن پڑھے گا ضرور. تو یہ کہتے ہیں جناب یہ طریقت والے ہیں اور شریعت والے اور ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی طرف سارے سلسلے ان کے سینے سے نکل رہے ہیں. آپ 33 سال علم حاصل کیا, فرمایا کہ میں قطب کیسے ہوا, فرمایا یہی شریعت کا علم پڑھتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, قرآن کا درس دیتا رہا, سنت کی احادیث پڑھتا رہا, ان احادیث کا درس دیتا رہا, فقہ پڑھتا رہا, فقہ کا درس دیتا رہا. ہاں فرق کیا تھا کہ لوگ صرف باتیں کرتے, میں نے عمل کیا, اس عمل کی وجہ سے خدا نے مجھے قطب بنا دیا. اعلیٰ حضرت فاضل برمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علم افضل ہے یا عمل؟ سننے کی بات ہے, یہ علم افضل ہے یا عمل؟ اعلیٰ نے فرمایا علم, اور یہی علماء کی رائے ہے اور صحیح بات یہی ہے, علم افضل ہے یا عمل؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. پوچھا گیا وہ کیسے, کہ اگر کوئی عالم علم پر عمل نہ کرے تو وہ جاہل صوفی سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ اس سے بڑھ کر ہے. پوچھا گیا حضور کیسے, کہ جاہل صوفی تو شریعت مطہرات سے واقف نہیں اور گویا کہ وہ کہیں ایسا عقلی ڈھکوسلا پیش کر کے خود اسلام سے نکل سکتا ہے, لیکن عالم اگر اپنے علم پر عمل نہیں کرتا لیکن اس گناہ کا تو وہ سرزد ہو رہا ہے, قیامت کے دن اس پر عذاب ہوگا, لیکن وہ اس جاہل صوفی سے بہتر ہے اس لیے کہ اس کی مثال ایسی شمع کی ہے کہ خود جل رہا ہے لوگوں کو روشن کر رہا ہے. وہ خود جل رہا ہے, شمع جب جلتی ہے اب آپ دیکھیں اس کے اندر وہ خود جل رہی ہوتی ہے لیکن مجمعے کو روشن کرتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم اگر بے عمل ہو تو اس پر عذاب تو ہے, اور بھائی جو خدا بندی تو تمام جو ہے احادیث میں وہ تو مسلم ہے, لیکن پھر بھی وہ جاہل صوفی سے افضل ہے اس لیے کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور رشد کی باتیں تو بتا رہا ہے, خود جل رہا ہے اور لوگوں کو روشن کر رہا ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ وہ خود جلے تو اس جلنے سے اس کو دوام بھی حاصل ہو. اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم قدس سر عزیز نے فرمایا کہ میں نے جو شریعت پڑھا اس پر میں نے عمل کیا. اس لیے مولانا جامی سے کسی نے پوچھا کہ ولایت کیا ہے, فرمایا یہی تو ہے جو تو پڑھ رہا ہے. فرمایا حضور یہ قرآن پڑھنے سے ولایت مل جائے گی؟ فرمایا ہاں, اس کو تو نے پڑھ لیا, خدا کو سمجھ لیا, دین کو سمجھ لیا. کہا فرمایا اس پر عمل کر لے یہی ولایت, اس پر عمل کر لے یہی ولایت ہے. ضروری نہیں ہے کہ تو جناب جو بال لمبے کر لے اور جناب انگوٹھیاں تو پہن لے تو سمجھ جائے کہ ولایت یہ ہے. فرمایا یہی وسیل ہے جو ولایت ہے, اور اسی کو حضرت امام مالک نے فرمایا ومن جمع بینہما فقد تحقق, جس نے فقہ اور تصوف کو جمع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. امام مالک سے بھی کسی نے پوچھا کہ ولایت کیا ہے, آپ نے فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق, جس نے شریعت کا علم لیا صوفی نہیں بنا وہ فاسق ہو گیا. ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزلزل, جو صوفی بننے کے پیچھے پڑ گیا اور شریعت کا علم نہیں لیا وہ زندیق ہو گیا. یعنی جس نے شریعت کا علم لیا صوفی نہیں بنا وہ فاسق ہو گیا, اور جس نے صوفی بننے کے پیچھے پڑ گیا اور شریعت کا علم نہیں لیا وہ بے دین اور زندیق ہو گیا. فرما ومن جمع بینہما, جس نے شریعت کے علم کو اور صوفیت کو اپنے ساتھ ملا لیا فقط تحقق, وہ کامیاب ہو گیا. یہی چیز ہے. اب ایک بات یہاں پر رد کر کے میں آگے کی طرف چلتا ہوں تاکہ یہ تمام مراتب غوث اعظم کے مرتبے کو بیان کرنے سے پہلے اس کے مقدمات میں سے ہو جائے. شریعت طریقت حقیقت معرفت کیا چیز ہے؟ یہ شریعت کی غیر نہیں ہے, یہ شریعت سے حد کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایک درجے کے بعد اندر داخل ایک درجہ ہے. اس کو یوں آپ کے ذہن سے میں سمجھا دوں کہ پیاز کا چھلکا جب آپ اتارتے ہیں تو مغز اندر ہوتا ہے, مغز اس کا اندر ہوتا ہے, لیکن ایک ایک چھلکا آپ اس کا اتارتے رہتے ہیں اور آخر مغز تک پہنچ جاتے ہیں. اور ان تمام بیر طریقت کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت, اس کا حاصل ہے معرفت. جملہ عبادتوں کا حاصل مغز جو ہے وہ ہے معرفت, خدا کی معرفت. اور وہ کیسے نصیب ہوگی؟ جب شریعت کے علوم ہمارے سامنے آ گئے تو جب تک یہ عمل تک نہیں رہے گی شریعت نہیں. جب عمل ہوا تو یہ طریقت ہوگی, جب عمل ہو گیا تو یہ طریقت ہو گئی. اب شریعت اور طریقت, شریعت کے علوم پر آپ کو کسی نے کہا واقعی مسلح نماز فرض ہے, آپ نے کہا نماز فرض ہے, آپ کو شریعت مل گئی, لیکن آپ نے خود باجماعت نماز پڑھ لی, آپ کو طریقت مل گئی, آپ نے اس پر عمل کر لیا. تو عمل کا نام جو ہے وہ طریقت ہے. جہاں آپ کو طریقت مل گئی آپ نے حقیقت کو جان لیا, اور جہاں حقیقت کو جان لیا تو آپ کو معرفت مل گئی. تو فرمایا یہی پردہ در پردہ چیزیں ہیں, شریعت حقیقت معرفت, یہ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ جناب ایک کو ڈھونڈا دوسری کی طرف گیا. یہی شریعت ہے جو مد ہے, جس کے اندر داخل ہو کر بندہ تہ تک پہنچتا ہے, جس کے ایک ایک پردے کو پار کر کے بندہ مد حقیقت تک پہنچتا ہے. شریعت طریقت کی ضد نہیں ہے, شریعت طریقت پر, طریقت جو ہے وہ شریعت پر عمل کا نام ہے, اور طریقت ملنے کے بعد جو دل کو سکون ملتا ہے اس کو حقیقت کہتے ہیں, اور جب اخلاص کا جامہ مل جاتا ہے جس سے خدا کی معرفت اور گویا کہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ, کہ جو کہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور میرے دل میں خدا کے سوا کوئی نہیں, جب یہ زبان دل کی تصدیق کر لیتی ہے, اور جب دل یہ کہتا ہے کہ معافی قلبی غیر اللہ, قلب میں خدا کے سوا کوئی نہیں, تو یہی معرفت ہے, یہی معرفت ہے جہاں پر دل اس کی صداقت کرتا ہے. تو حضور سیدنا غوث عالم خود جس سے رحم نورانی نے وہ کہ 33 سال آپ نے علوم دینی حاصل فرمائے, اس کے بعد آپ جنگلوں کی طرف نکل گئے, اور جنگلوں میں آپ رہے. علماء ربانی نے یہاں تک لکھا کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے جنگل میں گزارا, اور صرف افطار کے لیے اور سحری کے لیے پتے کھاتے تھے. بعد آپ کے سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ وہ سبزہ کھانے کی بنا پر 30 سال غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مجاہدات سے یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا. خالی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں سید صاحب مجھے ولایت مل جائے گی, تو یہ عمل تھا. میں نے پیدا کیا, ہم نسب کے منکر نہیں ہیں, ہم نسب کے منکر نہیں, لیکن نسب کے ساتھ عمل اچھا ہو تو بزرگی پہلے ملتی ہے. غوث اعظم کے علاوہ کوئی اتنے مجاہدات کرتا تو شاید اسے یہ مرتبہ نہیں ملتا. اس لیے کہ مرتبے کے لیے نسب کی بھی خوبی ہونا ضروری ہے, جس طرح حضرت جعفر بن طیار کے لیے, جو حضرت جعفر طیار کے لیے شہید تو اور بھی ہوئے تھے, لیکن ان کے لیے جبریل امین نے نورانی پر لا کر لگائے تھے, اور سرکار نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضور اور بھی آپ کے غلام تھے لیکن یہ آپ کے بھائی تھے, ان کے آپ کے نسب سے گویا کہ تعلق تھا, اس لیے رب نے فرمایا یہ ایسے ہی اڑتے ہوئے جنت میں نہ آ جائے, بلکہ ان کے لیے جنت سے سونے کا پر لے جاؤ, تاکہ یہ پہنے اور پتا چلے کہ جنگ موتا میں اور بھی شہید ہوئے ہیں, اور میرے حبیب کا بھائی بھی شہید ہوا ہے, تاکہ پتا چل جائے کہ میرے حبیب کے نسب کی یہ شان ہے اور یہ عظمت ہے. اس لیے علماء نے فرمایا جب نسب خوب ہو, عمل اچھا ہو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت تحفہ اسماعیل شریف کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی اولاد پاک کو اللہ رب العزت نے مرتبہ عطا فرمایا کہ اگر ان کے عمل درست ہو جائے تو نسب جس طرح پاک ہے, عمل پر گویا کہ ایک چراغ ہے, اس پر کپڑے ڈالے جاتے ہیں اور اس کی روشنی چھٹی چلی جاتی ہے, لیکن اگر وہ ایسی چیز اس پر ڈالی جائے کہ جناب اس چیز کی روشنی نہ چھپے, تو دل سے بھی وہ روشنی ظاہر ہوتی ہے اور چہرے سے بھی گویا کہ وہ روشنی ظاہر ہوتی ہے, کہ اگر گناہوں کے پردے اس پر گویا کہ نہ ڈالے جائے. شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کی اولاد مطہرہ یعنی مولا علی کی اولاد مطہرہ جو حضرت سیدہ فاطمہ کے مطلب مقدس سے ہے, فرمایا ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اور اگر مجاہدات کرے تو وہ اس رخ پر نہیں پہنچ پاتے, لیکن رب کریم ان پر یہ فضل فرماتا ہے کہ چند ہی لمحوں میں ولایت کا ایک بہت بڑا مرتبہ امور تقدیر کن کہ کسی چیز کو کیسے ہو جائے. فرمایا یہ اولاد علی کو رب کریم پہلے ہی ترجیح میں عطا فرما دیتا ہے. آج لوگ ہم سے مناظرہ کرتے ہیں, کہتے ہیں سرکار کو اختیار تکوین ہے. میں نے کہا شاہ عبدالعزیز صاحب جو آپ کی بزرگ ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ کے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سرکار کی اولاد جو قیامت تک پیدا ہوگی وہ صرف دل سے صرف اپنے نانا کا کلمہ پڑھ لے اور دل کو صاف کر دے تو پہلے ہی منزل پر خدا ان کو تکوین کا بادشاہ بنا دیتا ہے. تو جہاں سرکار کی اولاد کو یہ منصب مل رہا ہے تو سرکار کو عطا کیسے نہیں ہوا ہوگا. اللہ حکمت. تو میں کہتا ہوں اکثر کہ یہ افلاطون ہے, جب بھی کہتے ہیں تو عجیب بات کرتے ہیں. خیر, شاہ عبدالعزیز محدث سے دہلوی کے مرتبے سے پتا چلا کہ صحابہ کرام اگر ان پر عمل کریں تو اللہ نے ان کو بڑے مرتبے اور مقام گویا کہ عطا فرمایا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ 18 سال کی عمر میں, علماء ربانی لکھتے ہیں, شاہ عبدالحق صاحب نے لکھا, 488 ہجری میں آپ بغداد تشریف لائے اور بغداد میں رہے, علوم حاصل کیے. 20 سال کے بعد کی عمر ہوئی تو آپ کا چرچا ہونا شروع ہو گیا, دور دور سے لوگ آتے اور آپ کے درس قرآن میں شرکت کرتے, اور ایک حال ایسا ہے جس کو امام ملت الدین امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت الرضوان نے اس بات کو بیان فرمایا. فرمایا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر جب 33 سال کے قریب تھی, آپ نے جب بستی کو چھوڑ دیا اور آپ روانہ ہو گئے, اور 30 سال آپ جنگلوں میں آپ نے گزارا, پتے آپ نے کھائے, جس سے حال یہ ہو گیا تھا گردن کے اوپر ہریالی ظاہر ہو گئی, یعنی وہ سبزہ کھا کے اندر کی کیفیت کا کیا حال ہوگا اللہ جانتا ہے, لیکن باہر جب حضور غوث اعظم کے سر مقدس کو اٹھاتے تو اس سبزے کی گویا کہ سبزی کے اثرات باہر بھی نظر آتے, تو آپ اندازہ لگائے یہ ہے مجاہدات. اللہ اکبر. یہ اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رات میں کھڑا ہوا تھا, ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا میں آپ کا دوست ہوں. شاہ فرماتے ہیں اخبار الخیار میں, فرمایا میں آپ کا دوست یہیں کھڑے رہو, میں بھی آتا ہوں. وہ سے آدم کہتے ہیں مجھے یہاں پر کھڑا کیا اور وہ چلا گیا, وہ آیا نہیں ایک سال گزر گیا, اور مجھے کہا تھا کھانا میرے ساتھ کھانا اور میں انتظار کرتا رہ گیا. میں انتظار, کوئی کہنے لگا یہ کیسی ہے کھانا نہیں کھایا انہوں نے, میں نے کہا ایک نہیں ابھی تین سال اور ہے, تم ایک سال پر چونک دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہم سے نہیں ہوتا, میں نے کہا اس لیے تو کرامت ہے, اگر آپ سے بھی ہو جائے تو پھر کرامت کیسے بنے گی, ہم نے کہا یہ بھی تو کرامت ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوتے آسمان پر ہے اور ان کا مرتبہ مقام کس سے پوشیدہ ہے, ان کی عظمت کس سے گویا کہ نہا ہے, دیکھیے کوئی پانی نہیں کوئی کھانا نہیں, تو جیسی کیفیات ہوتی ہے جیسی برکات ہوتی ہے ویسے معاملات ہو جاتے ہیں. تم نے کھانے کے لیے کشمیر کا ایشو چلایا تو اس لیے تمہیں کھانے کی فکر ہے, حضور غوث اعظم نے دین کا کام اللہ کے لیے کیا تھا تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کو اللہ مادی غذاؤں سے ختم کر کے روحانی غذا پر کر دیتا ہے, اور اس کی روحانی غذا پھر کیا ہوتی ہے جو قرآن کہتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار تمہارے دلوں کو جو قرار دے گا وہ روٹی کپڑا نہیں وہ میرا ذکر دے گا. تو یہ منصب ہے. خیر قاضی صاحب نے فکر کشمیر کی تھی اور گویا کہ لوگوں کی تھی, تو ان کے لیے بات بعید نہیں ان کی جماعت کے لیے کہ غوث اعظم پر اعتراض کرے, لیکن انسان جو ہے وہ مادی روٹی کا محتاج نہیں جو کھانے کے بعد خراب میں بن جائے, اس کی غذا جو ہے وہ روحانیت ہے کہ جو کھائے تو ظاہر بھی منور ہو جائے اور باطن بھی منور ہو جائے. اور حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب دوسرے سال ہوا ہے میں نے کہا آپ نہیں تھے, کہا رکیے میں بھی آتا ہوں, اور وہ گئے دودھ اور روٹی لائے, اور غوث اعظم نے کہا کہ میرے ساتھ وہ بیٹھے اور مجھے انہوں نے کھلایا, پھر وہ چلے گئے, کہا رکو میں آتا ہوں, پھر وہ چلے گئے, کہا یہ سال کا سب پھر گزرا, تیسرے سال وہ لوٹ کر آیا پھر میرے ساتھ بیٹھ گئے اور میرے ساتھ دودھ اور روٹی, اس لیے دودھ کی فال بہت اچھی ہے, اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر غذا کو پسند کیا جائے تو دودھ کو پسند کیا جائے, دودھ کا فال بہت اچھا ہے, دودھ کی فال اور تعبیر علم سے تعلق کی ہے, اولیاء کاملین نے غذا کو کم رکھا لیکن دودھ کو پسند فرمایا, میرے آقا کو دودھ بہت پسند تھا, دودھ اس لیے کہا گیا کہ روحانی غذا ہے کہ جناب جو بندے کے اندر روحانیت کو پیدا کرتی ہے, اللہ اکبر. اور اسی لیے اکثر بزرگان دین کا یہ چرچا کرایا ہے کہ انہوں نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت زبان پر جو سب سے آخری چیز رکھی ہے وہ دودھ تھا, اور اس وقت وہ گویا کہ وہ ان کے جسم سے روح گویا کہ پرواز کر گئی. مختصر یہ کہ حضور غوث اعظم فرماتے تیسری دفعہ جو میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ میں خضر ہوں, میں خضر ہوں, اور میں تمہیں بار بار روک کر جاتا تھا, اب اذن یہ ہو گیا ہے کہ اب آپ جائیے بغداد کے اندر, وہاں کی عوام اور وہاں کی خلق گویا کہ فطروں میں پڑی ہوئی ہے, مستنجد باللہ بنو عباس خلیفہ اس وقت تھا, ان کے ظلم کے اندر وہ قوم ہے, آپ جائیے اس کو ہدایت کا سلسلہ چلائیے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس عرصے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ظاہر فرمایا اور بغداد محلہ کے اندر آپ تشریف لائے, اور پہلے خطبے کے اندر آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے قدمی ہذہ فلا رقبت لکل ولی اللہ, آپ نے فرمایا کہ یہ میرا قدم اس روح زمین کے سارے اولیاء کی گردنوں پر موجود ہے, اس پر سب سے پہلے نبی کس نے کہا, اعلیٰ فرماتے ہیں حضرت احمد کبیر رفائی علیہ رحمت نے جو اپنے علاقے میں تھے, اور انہوں نے سر مقدس کو جھکایا اور فرمایا کہ حضور میری آنکھوں پر میرے سر پر میرے گردن پر گویا کہ آپ قدم مبارکہ ہے, اللہ اکبر. سنجر کے علاقے میں حضور سیدنا غریب النواز تشریف فرماتے اور آپ نے گویا کہ سر مقدس کو جھکایا اور کہا کہ حضور میرے کندھے پر میری آنکھوں پر اور میرے سر پر آپ کا قدم مبارک ہے. یہ حضور غوث اعظم نے اس وقت مجاہدات سے لوٹنے کے بعد اپنا یہ مقام ظاہر کیا, اور یہ ایسی چیز ہے جس پر امت مرحومہ نے یہ بات کی ہے کہ یہ قول آپ کا شکر یا جذب میں نہیں تھا بلکہ حالت حال میں تھا, اور آپ نے جو بات کی ہے شکر میں نہیں کی ہے جذب میں نہیں کی ہے حالت حال میں کی ہے اور رب کے کہنے پر فرمائی. حضور غوث اعظم جب 18 سال کی عمر میں جب آپ مدینے بغداد شریف تشریف لائے, عمر شریف 20 سال تھی, مسجد میں درس دیتے تھے, علماء میں بات پہنچی کہ بچہ ہے جوان ہے تھوڑی پداری کے بعد بھی نہیں ہے لیکن گویا کہ علم ایسے بیان کرتا ہے کہ جس سے حیرانگی ہوتی ہے. محدث ابن جوزی آپ کے ہم اثر ہیں, غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. محدث ابن جوزی کو کون نہیں جانتا, ایک عظیم محدث اللہ اکبر جنہوں نے امام بخاری جیسے کا تعقب اس پانچویں صدی میں کیا ہے, 300 سال تک علماء اس کا جواب نہیں دے سکے, اور ہم نے کوشش کی کہ امام محدث ابن جوزی نے جو اعتراضات امام بخاری کی سندوں پر کیے وہ بظاہر بجا بھی ہیں لیکن اس کا جواب کیا بنے گا. محدث ابن جوزی کے اتنے مضبوط استدلال ہے, 300 سال کے بعد یہ ورثہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ کی خدمت میں آیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا کے اندر محدث ابن جوزی کے تمام اعتراضات بھی اس کا جواب آپ دیے, اور آپ نے اللیال المصروعہ فی حدیث الموضوع کے نام سے دو جلدوں پر کتاب تحریر فرمائی. تو آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیے محدث ابن جوزی جب قلم اٹھاتے ہیں تو 100 سال تک علماء ساکت رہتے ہیں ان کے سامنے کہ ان کا علم کا غلغلہ ایسا اور ان کی شان ایسی ہے. تو یہ محدث ابن جوزی غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. جب انہیں پتا چلا کہ جناب بغداد میں شخص آیا ہے اور آیا کے نام سے لیکن ہے حسنی حسینی سید, تو اس سے معاملات کرتے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ جناب وہ علم کے پہاڑ ہے آفتاب ہے, تو ایک علمی حسد ہوتا ہے جس کی بنا پر محدث ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ چل پڑے ہیں. اور اپنے چند شاگردوں کو لیا اور کہا کہ جناب فلاں آیت ہے, ہم مشیش میں جائیں گے, کیونکہ وہ جب تقریر کرتے ہیں تو اس کے بعد سوال کرتے ہیں کہ جناب کوئی مجھ سے اس دف کے بارے میں آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر لے. پھر لوگ سوالات کرتے ہیں, کہا ہم ایک آیت کا سوال کریں گے اور ان سے جواب ہم طلب کریں گے. ان کی پوری جماعت اور شاگردوں نے مودی سمجھے جو بہت بڑے محدث سے بڑے بڑے ان کے شاگرد تھے بغداد میں, ان کو جواب دیا اور ایک آیت پر پوری تحقیق کی, اس کے تفاصل, اس کے ہر اینگل سے, ہر زاویے سے, ہر گویا کے نشیب و فراز سے, ہر اس کے حدود عربہ سے, اس کے اقتضاء النص, اشارۃ النص, دلالۃ النص, ہر طریقے سے گویا اس پر استدلال کیا کہ اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں. وہ لے کر حضور غوث عالم کے دربار میں پہنچے, آپ نے دس ختم فرمایا, ایک شخص کھڑا ہوا کہ حضور یہ آیت ہے اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے, کیا اس کا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے؟ حضور غوث عالم نے فرمایا کہ ہاں اس کا اور معنی بھی ہو سکتا ہے. تو کہا حضور بیان فرما دیجیے. غوث عالم نے اس کا ایک معنی بیان فرمایا کہ اس کا ایک معنی یہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا حضور اس کا کوئی اور معنی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اجازت ہے میں اس کے معنی بیان کروں. کہا بیان کیجیے. غوث عالم نے فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا یہ ہو سکتا ہے, تیسرا یہ ہو سکتا ہے, چھٹا یہ ہو سکتا ہے, دسواں یہ ہو سکتا ہے, گیارہواں یہ ہو سکتا ہے. اب یہاں تک تو وہ علماء متفق تھے اور وہ کہنے لگے کہ آپ کا مبلغ علم ہم سے مثالی ہوگا. غوث عالم نے فرمایا بارہواں یہ ہوتا ہے, پندرہ یہ ہوتا ہے, یعنی ایک ایک اس کی تفصیل گویا کہ بیان فرمائی, یہاں تک کہ فرمایا پینتیسواں معنی یہ ہو سکتا ہے, اڑتیسواں معنی یہ ہو سکتا ہے, اور جب چالیسواں معنی غوث عالم نے پیش کیا وہاں کسی میں جلدی چھپے بیٹھے تھے, لیکن وہ عالم تھے, علم کے قدردان تھے, مستحق نہیں تھے. وہ غوث عالم کیوں کہ انہوں نے کہا کہ بغداد میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے کہ جناب جس کے پیچھے لوگ چل پڑے. لوگ کہتے ہیں قرآن کا درد دیتا تو آج چلو آزماتے ہیں, لیکن حضور غوث عالم نے چالیس کی تفصیل دی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ محدث سے اپنے جوزی کو پوچھ ڈالیا اور وہیں سے ان کی چیخ نکلی اور اپنے کپڑوں کو انہوں نے پھاڑ دیا اور غوث عالم کے قدموں میں آ کر گر کے کہا حضور گستاخی ہو گئی ہے, میں سمجھ نہیں پایا آپ کو, اللہ اکبر. اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. پوری زندگی گزر گئی. اس کے بعد غوث عالم کے سامنے آتے ہوئے وہ شرم کرتے تھے, لیکن جب غوث عالم کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تھا تو زار و قطار روتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے انہیں بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے, بڑا مقام عطا فرمایا ہے. تو غوث عالم صرف گویا کہ ولایت میں آپ کا یہ مرتبہ نہیں بلکہ شریعت کے عروج کے اندر اللہ رب العزت نے یہ مہارت عطا فرمائی ہے کہ محدث سے اپنے جوزی جیسا سخت شخص گویا کہ آپ کے سامنے دم بخود ہو کر رہ جاتا ہے. ایک دفعہ ان کے پاس ہوئی چند ضروری باتیں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس طرح کے میں نے عرض کیا کہ 33 سال درس آپ نے فرمایا اور تقریباً 40 سال کے قریب رشد و ہدایت کا آپ کا سلسلہ عوام کے لیے جاری رہا. 90 سال کی غوث عالم عمر پائی ہے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. اللہ اکبر. آپ کے حلیہ شریف کے بارے میں علماء نے بہت لکھا کہ سیدنا غوث عالم قدس سرہ النورانی کو جن حضرات نے قریب سے دیکھا اور آپ کے بارے میں بیان کیا, غوث عالم کی سیرت پر سب سے مستند کتاب بحجۃ الاسرار علامہ نور الدین شطنوفی علیہ رحمت, یہ غوث عالم سے دو واسطے میں پہنچ جاتے ہیں. انہوں نے غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ کی حلیہ شریف دیا ہے تو ذہنوں کو دنیا سے پاک کیجیے اور دلوں کو معطر کیجیے غوث عالم کی یاد سے. میں حضور غوث عالم کا حلیہ شریف آپ کی خدمت میں پیش کروں. اخبار الاختیار شریف کے اندر شاہ محدث دلی علیہ رحمت نے جو پیش کیا ہے فرمان نحیف البدن, یعنی کمزور جسم, کو فرما کہتے ہیں, ایسا نہیں, نہیں کوئی جسم, کمزور جسم, درمیانہ قد, نہ زیادہ لمبا اور نہ زیادہ چھوٹا, درمیانہ قد, کشادہ سینہ, سبحان اللہ کہیے, کشادہ سینہ, داڑھی جو تھی حضور سیدنا غوث عالم قدس سرہ نورانی کی, سبحان اللہ, گھنی اور طویل. آپ کا رنگ بعض علماء نے کہا کہ سرخی کی طرف مائل تھا. شاہ صاحب نے یہ نقل کیا کہ گندمی رنگ حضور سیدنا غوث عالم رضی اللہ تعالیٰ بے بس بھویں, آپ کی بھویں جو تھی وہ ابری ہوئی نہیں, پھل کی بھویں اور اندر کی طرف دبی ہوئی تھی. باپ کلام کرتے تو انتہائی بلند آواز ہوئی اور فرمایا کہ بلند آواز کا حال یہ کہ جب آپ توجہ فرماتے تو جہاں تک لوگوں کا مجمع ہوتا وہاں تک آپ کی بات پہنچتی. یہ حضور غوث عالم کی بڑی کرامات اور بلند مرتبہ پاکیزہ سیرت, اس کو گویا کہ علماء نے آپ کے حلیہ شریف کے اندر گویا کہ نقل فرمایا. حضرت امام ملت کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا کہ حضور غوث عالم نے اپنی آخری زندگی کی خطبہ دیا. آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ تقریر کے دوران شروع میں 3 دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں, الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. علماء نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ایک تو اللہ کی تعریف کے لیے, دوسری دفعہ جب آپ الحمدللہ ارشاد فرماتے تو یہ مرتبہ کیسا ہوتا, یہ شان کیسی ہوتی؟ فرمایا اس میں تمام رجال الغیب اور جنات اور تمام باطنی مخلوق آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے. تیسری دفعہ جب آپ الحمد للہ کہتے اس مقصود اللہ کی تعریف ہوتی اور تمام جو خلق سامنے ان کی توجہ ہوتی. فرما اس کے بعد آپ خطاب شروع فرماتے اللہ اکبر. امام ملت و دین امام جلالی صوفی کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے پہلی دفعہ بغداد کے ممبر پر چھوٹے سے مجمعے کے بعد بڑے مجمعے کے اوپر ایک غلغلہ فرمایا اور تشریف فرما ہوئے. تو آپ خود فرماتے جہاں تک میری نظر تھی وہاں تک لوگوں کا مجمع تھا, اور جہاں تک نظر جائے خود اندازہ لگا سکتے ہیں مجمع کتنا بڑا ہوگا. فرمائے فرماتے ہیں کہ میں کیونکہ عجم سے آیا تھا, ہے تو عربی کہ عجم میں رہے, عربی کو عبور بھی ہے, تمام معاملات ہیں, لیکن طبیعت میں جھجھک ہوئی. ایک ہوتی ہے انسان کی طبیعت کے اندر. آپ نے فرمایا میری طبیعت میں جھجھک تھی کہ بڑے بڑے عربی لوگ بیٹھے ہیں اور عربی اپنی عربی پر بڑا فخر کرتے ہیں, اور ان کے سامنے کوئی عربی کا جملہ غلط کہہ دے تو اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں. تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں خلجان تھا کہ میں عجمی ہوں اور یہ عربی لوگ ہیں. عجمی سے مراد میں عجم سے آیا ہوں. فرماتے ہیں کہ میری توجہ بھی تھی کہ دائیں طرف دیکھتا ہوں تو سرکار نے کرم فرمایا. امام جلالی سیوطی نے الحادی فتاوی میں لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے دائیں طرف. سرکار نے فرمایا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتے؟ کہا حضور میری زبان پر مجھے لکنت محسوس ہوتی ہے. سرکار نے سات دفعہ لعاب دہن یعنی انگلی کو سات دفعہ اپنے دہن مقدس کے اندر گویا کہ آپ نے تصرف فرمایا. اس کے بعد سیدنا غوث اعظم کے گویا کہ دہن مقدس کے اندر اپنا لعاب ڈالا. اب تقریر کرو. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدعے کے لیے تیار ہوا تو دیکھتا ہوں بائیں طرف مولا کائنات کی, اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تقریر کرو تو میں وہی سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اسی طرح آپ نے بھی سات دفعہ اپنی زبان کو اپنے انگوشت کو انگوشت کے شہادت کو اپنے منہ میں داخل کیا, پھر نکالا, پھر داخل کیا, پھر نکالا, سات دفعہ ایسا کرنے کے بعد میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا اب تقریر کرو. فرمایا دونوں صاحب کے جب لحاظ میری زبان پر آئے تو میں نے مولا کائنات سے پوچھا کہ حضور آپ نے بھی سات دفعہ اور سرکار نے بھی سات دفعہ, آپ نے آٹھویں دفعہ کیوں نہیں کیا؟ یہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے 911 ہجری. امام سیوطی کا مثال ہے 911 ہجری. امام سیوطی کا مثال ہے 1425 ہجری ابھی چل رہی ہے, 1425 ہجری ابھی چل رہی ہے, 911 ہجری ان کا مثال ہے. آپ اندازہ لگائیے 550 سال سے زیادہ کر تھا اور تقریباً اس سے لگ بھگ عرصہ موجود ہے. امام جلال سیوطی نے اس دور میں یہ روایت تک سنائی کہ جب سرکار نے غوث اعظم نے پوچھا کہ حضور آپ نے آٹھویں دفعہ کیوں نہیں کیا تو مولا کائنات نے ان کے کان میں کہا کہ میں سرکار کی برابری نہیں کر سکتا, میں اگر زیادہ کروں گویا کہ اس لیے فرمایا کہ امام سیوطی نے فرمایا کہ غوث مولا علی نے 6 دفعہ آپ کے گویا کہ دہن مقدس کے اندر لعاب ڈالا تو سرکار غوث اعظم نے سوال کیا کہ حضور یہ 7ویں دفعہ کیوں نہیں, 8ویں دفعہ کیوں نہیں؟ فرمایا میں سرکار کی نسبت کی میادت نہیں کر سکتا, جس کی بنا پر سرکار نے 7 دفعہ کیا تو میں 6 دفعہ کر رہا ہوں. تو گویا کہ یہ معاملہ بزرگوں کے اندر موجود رہا ہے اور یہ تصور رہا ہی نہیں ہے کہ سرکار کے ساتھ برابری کی جائے. لیکن عجیب بات ہے قاسم نانوتوی صاحب نے یہ بات لکھی کہ علم میں تو نبی بڑا ہوتا ہے لیکن عمل میں اگر امت کوشش کرے تو عمل میں امتی نبی سے بڑھ سکتا ہے. معاذ اللہ کہیے ولا حول. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یہ انہوں نے تحریر الناس میں واضح طور پر پہلے صفحے پر لکھا ہے کہ علم میں نبی اگر ممتاز ہوتا ہے امت سے تو علم میں ہوتا ہے. رہے عمل کی بات, میری کیسے ریکارڈ ہو رہی ہے, تمام ہو رہا ہے. فرمایا کہتے ہیں کہ جناب اگر علم کی بات ہے تو علم میں نبی ممتاز ہوتا ہے, عمل کی بات آئے تو عمل میں کبھی امت کی اگر کوشش کرے تو نبی سے بڑھ سکتا ہے. تو ایسی بکواس کرنے والا مقتدا ہو سکتا ہے, امام ہو سکتا ہے, اور اپنے مدرسے کا نام رکھتے قاسم العلوم جامعہ قاسمیہ قاری ظفر قاسمی. تو یہ قاسمیوں کی جو تم نسبت کر رہے ہو نا تو اس کا تو عقیدہ یہ تھا, اور قرآن کہتا ہے یوم نذرہ اللہ اناس بامام, ہر شخص کو ہم اس کے امام کے نام سے اٹھائیں گے. تو جس کو تم نے اپنا امام بنایا اس کا عقیدہ یہ تھا, ہم ایسے عقیدے سے خدا کی بنا چاہتے ہیں. کہیے آمین. تو یہ حضرت حضور غوث اعظم پر کرم تھا. خدا نے خدا فرمایا تو تمام خلق شرک سے لے کر غرب سے لوگوں نے آپ کو گویا کہ ملاحظہ فرمایا. تمام علماء نے آپ کی تعریف اور توصیف کی ہے, اور بے شمار علماء نے آپ کی شان میں کلمات کہے ہیں. نجدی علماء نے بھی, وقت میرے پاس نہیں ہے, نجدی علماء نے بھی خود کھل کر یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے آپ کے مدبدبے میں آ کر گویا کہ سیدنا غوث اعظم کے بارے میں بڑے تاریخی کلمات لکھے ہیں, جو ہماری سیڈی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس میں دیکھیں گے. ایک ہی صرف میں حوالے پر اکتفا کرتا ہوں وقت کے اختصار پر. ابو الحسن ندوی گویا کے مخالفین کا ہمارے بہت بڑا مورخ ہے, وہ لکھتا ہے اپنی کتاب تاریخ دعوت اور عظیمت میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298 پر, کراچی سے جو کتاب شائع ہوئی, لکھتا ہے کہ سید عبد القادر جیلانی کی کرامات کثرت پر مورخین متفق ہیں. یعنی ایک کرامت نہیں کثیر کرامت ہے, اور یہ کہتا ہے ابو الحسن ندوی کہ جناب اس پر مورخین کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا غوث آدم کی کرامات تو آج لوگ بکواس کرتے ہیں جناب یہ کتنی کرامت تم نے غوث آدم کی بنا دی ہے, میں نے کہا تمہارے ابا نے لکھا ہے سب متفق ہے اور ایک نہیں کثیر کرامت ہے. آگے ساتھ فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ شیخ کی کرامت ایک نہیں بلکہ حد تناطر تک ہے. تو یہ امام البحریہ ہے ابن تیمیہ, یہ کہتے ہیں کہ غوث آدم کی ایک کرامت نہیں بلکہ ہزاروں کرامات ہیں, تو یقیناً اس پر عوام کو تانا نہیں دیا جائے گا. ہاں وہ بات جو قرآن سنت اور مقام نبوت کے خلاف ہو اس سے ہم قائل نہیں, لیکن کوئی مسلمان ایسی بات پیش نہیں کرتا. ہاں ایک کتاب تذکرہ غوثیہ کے نام سے پہلے زمانے میں لکھی گئی مولوی گل محمد کے نام سے, وہ ایک بد مذہب شخص تھا, نام اس نے اپنا مولوی گل محمد قاضی کر کے لکھ دیا اور اس کے اندر بے شمار بکواسات کی. اعلی حضرت نے کتاب اعلی حضرت نے فرمایا فتح مدینہ شریف جلد نمبر 6 کے اندر کہ یہ کتاب خبیث ہے, اس کو پڑھنا حرام ہے, اس میں وہ باتیں لکھی گئی ہیں جو مرتبہ عربی ہر حضرت غوث اعظم کا نہیں. اس میں کیا تھا سنتے کے لیے, اس میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے جو بھائی بعض جاہل قسم کے قوال بھی کبھی کبھی بکواس کرتے ہیں تو قوالوں پر اتنا کان نہیں دھرنا چاہیے, اس کا مقصد صرف ہوتا بھر دے جھولی, تو جب تک وہ جھولی بھرتے رہے گی وہ ایک ہی شرط گنگناتا رہے گا. تو جس کا مقصد اور پیٹ پالنا روپیہ ہو تو اس پر عقیدہ نہیں بنایا جاتا. وہ سنیے, کہا جاتا ہے کہ جناب سرکار غوث اعظم کے مرید کا انتقال ہوا, اس کی روح کو حضرت اسرائیل لے جا رہے ہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں فریاد کی گئی, غوث اعظم گئے اور حضرت اسرائیل سے کہا روح دے دو, انہوں نے کہا میں نہیں دیتا. تو غوث اعظم نے چھپڑ مارا اللہ اور کہا کہ وہ جس میں روح ہے تھی وہ لے لی اور سب مریدوں کا آزاد کر دیا. ہم نے کہا یہ کفر ہے, اس لیے کہ غوث اعظم ولی ہے اور حضرت اسرائیل رسول ہے, حضرت اسرائیل رسول ہے. یہ بات کوئی مسلمان کہہ نہیں سکتا, یہ ان بدبختوں کی طرف سے گئی بات ہے جو مسلک اہل سنت اور حضور غوث اعظم کو گویا کے اور ان کے مشن کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہر صاحب عقل آدمی اس بات کی استطاعت اور سمجھ گویا کے وہ رکھتا ہے. تو حضور غوث اعظم کے متعلق ایسی کئی باتیں, یہ گویا کے تذکرہ غوثیہ کے نام سے ہے, لیکن ایک حقیقت آپ کو بتاؤں جو بڑا تعجب ہوگا آپ کو, اس کتاب کا اہل سنت سے کوئی تعلق جب بھی گیارہویں شریف ہوتی ہے ہم اس پر تقریر کرتے ہیں, اس بات کو واضح کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ہمارے مقتدائے مسلم ہیں, آپ ان کی کتاب میں اس کتاب کی ترتیب کی فتاوے کے اندر, لیکن آپ کو حیران بھی ہوگی جامع کلاس کے جب آپ پہنچتے ہیں اللہ علی چورنگی کے الٹے ہاتھ پر ایک مکتبہ دارالارشاد دیوبندی مکتبہ فکر کا, انہوں نے کتاب دوبارہ چھاپی ہے, انہوں نے کتاب دوبارہ چھاپی ہے اور درجنوں لائبریریوں کے اندر اور درجنوں مکتبوں کے اندر پھیلائی ہے. کیوں پھیلائی آپ بہتر سمجھتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے تھا جو کتاب ایک ایسی خرافات اور کفریات ایک نہیں درجنوں, میرے ذہن میں یہی آیا ورنہ بے شمار اس کے اندر کفریات موجود ہے بھری پڑی ہے, لیکن تمہارا کام ہی کھانا پینا ہے, تم نے کہا چلو چھپے کی گمراہی پھیلے گی پیسے تو آئیں گے نا, تو لہٰذا انہوں نے چھاپا اور اس کو بانٹ رہے ہیں دارالارشاد کے نام سے, اور صرف اس لیے تاکہ حضور غوث اعظم کے ماننے والوں کو بدنام کیا جائے. جس طرح ہم ان کے ایک عبارت پیش کرتے ہیں تو ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں, وہ ایک عبارت اپنی مسجد میں پیش کرے پھر لے جائے آپ کو لائبریری میں کہنے کہ یہ کتاب ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن وہ کتاب پتہ نہیں کس نے لکھی, کون بدبخت تھا, کون لکھنے والا تھا, کیا بڑا تھا, ہم اس سے قائل نہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات درجہ ولایت کے اندر ہے, اگر کوئی کرامت ایسی جو مقام نبوت یا مقام رسالت کے متصادم ہو جائے یا قرآن و سنت کے متصادم ہو جائے وہ ہرگز حضور غوث اعظم کا فعل نہیں, وہ کسی نے بکواس کی ہوگی اپنی طرف سے منسوخ کی ہوگی, جس طرح بارہ بلے شاہ کے بارے میں منسوخ کیا ہے کہ وہ جناب جو ہے کہ وہ پاؤں میں کڑے ڈالتے تھے. میرے جی نے چاہا کہ میں لال صاحب قلندر علیہ رحمت کی تاریخ بیان کروں, میں نے جتنی تاریخ لکھی سب نے بکواس لکھی کہ ان کے بڑے بڑے بال ہوا کرتے تھے, وہ ناچا کرتے تھے, لال کپڑے پہنا کرتے تھے. میں نے کہا یہ سب بکواس ہے, ایسا کام خدا کا ولی کبھی نہیں کرتا, ایسا کام یہ شیعہ کی طرف سے یا وہ لال دوپٹے والی سرکار جتنی ہوتی ہے نا, لال دوپٹے والی سرکار, پیلے دوپٹے والی سرکار کا ایک نام ہوتا پنجاب میں چلتا ہے, تو اس قسم کے گویا کہ لوگوں نے اپنے لیے ایک مرجع بنایا ہے. حضور لال صاحب قلندر علیہ رحمت رضوان اس سے بری اور پاک ہے. آپ حضور شاہ الدین سہروردی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی, ایک روایت یہ ملتی ہے, ایک روایت یہ ملتی ہے بہاؤدین زکریا علیہ رحمت کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی ہے, اور آپ یہاں پر جو تشریف لائے ہیں گویا کہ اس علاقے کے اندر جہاں پر آپ تشریف فرمائے صرف جو ہدایت کے لیے آئے ہیں, اور یہاں پر گویا کہ پھانسی کا طریقہ تھا, یہ الگ بات ہے. لوگ کہتے ہیں جناب جو پھانسی کا طریقہ تھا وہ آپ نے اپنے اوپر نظر دیا, ہم نے کہا ولی تو وہ ہوتا ہے جو کفر میں آ کر موسیٰ کا کام کرتا ہے, فرعون کے بانے میں جا کر موسیٰ کی للکار بناتا ہے, آج کو گویا کہ آگ نمرود کو گویا کہ حضرت ابراہیم کا خلیل بن کر بلے گلزار کر دیتا ہے. یہ کیسا کہا جا سکتا ہے کہ حضرت لال شاہ قلندر علیہ رحمت گویا کہ عورتوں کی طرح بال لمبے کرتے تھے اور جھومتے تھے, یہ سب بکواس ہے, اس کا ولی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ولی تو وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ کی اتباع کرتا ہے. آئیے آخر میں چلتے چلتے میں آپ کے سامنے حضور غوث اعظم کا نسب پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی بات کی گویا کہ کوئی خلیج باقی نہ رہے. حضور غوث اعظم کا نام عبد القادر کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا لقب محی الدین محی السنہ. آپ کے والد گرامی سید موسیٰ زنگی کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا عبداللہ کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا موسیٰ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا موسیٰ جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا امام حسن مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا امام حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے والد مال مولا کائنات ماتا خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مقدسہ ہے. آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا نسب پاک جو ہے سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی. آپ کی والدہ امت بن جبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا عبداللہ سومی. ان کے والد سیدنا ابو جمال جمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد محمد بن سید بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا ابو العطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا کمال الدین عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا ابو العلاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد امام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے والد سیدنا امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی زبان خاموش مجھے بدبختی کی دعوت دے رہی لگتا ہے. یہ بہت بری بات ہے کہ بزرگوں کا ذکر ہو اور زبانیں خاموش ہو. اگر ایسی سستی ہے تو میں درس کو ختم کر دیتا ہوں. یہ آپ لوگ ایسی سستی نہ رکھا کریں. مجھے کوئی شوق نہیں اپنے آپ کو سکھانے کا, اور نہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ درس میں بیٹھیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دین کا فائدہ ملتا ہے تو بیٹھے, ورنہ نہ ہم اس کے لیے کوئی اعلان کرتے ہیں نہ کوئی تجویز کرتے ہیں. دل ہو تو تشریف رکھیں, لیکن مجمع میں جب بیٹھیں تو اپنے آپ کو بھلا کر بیٹھیں. طبیعت تھک جائے رخصت ہو جائے تاکہ ہماری طبیعت پر بوجھ نہ بنے. ہماری طبیعت تھکن کی طرف بھی ہوتی لیکن مجمع کا احترام یہ ضروری ہے. جب تک یہ فیض نہ ہو تو اس کی مثال ایسی دی جاتی کہ ڈھنگر آیا تھا ڈھنگر چلا گیا, یعنی خالی برتن لے کر آیا تھا اور خالی برتن لے کر چلا گیا ہے. تو بزرگوں کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کی سرابی شاید آپ کو کہیں لٹکا دے, لیکن بزرگوں کا محبت آپ کو ان شاء اللہ کامیاب کر دے گی. تو لہٰذا محبت کے ساتھ ان بزرگوں کا ذکر کیا کریں. یہ نسبتیں بڑی اہمیت کی ہوتی ہے. اگر تراویح میں اگر آپ کی کوئی خرابی ہے اور روزوں میں کوئی خرابی ہے تو انشاءاللہ یہ نسبتیں اسے کامل کر دے گی. درود پاک پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو العلا محمد جواد کے والد ہیں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے والد ہیں سیدنا موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ. ان کے والد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ. ان کے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے والد سید الشہداء ابو عبد اللہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ان کے والد امیر المومنین فاتح خیبر اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل للمشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب سیدنا و مولانا الامام علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. یہ گویا کہ سیدنا غوث اعظم قدس سرہ نورانی کا ذکر پاک ہے. آگے کا درس بھی ہے لیکن اس کے لیے گویا کہ وقت باقی نہیں ہے. کل انشاءاللہ اس کا احاطہ ہم 50 سال میں کریں گے, کیونکہ وہ درس جو ہے حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ رحمۃ الرحمان کا ہے. حضرت سید احمد کبیر رفائی علیہ رحمۃ اللہ 578 ہجری آپ کا مثال ہے. آپ کون بزرگ ہیں؟ آپ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ چار وہ بزرگ کہ جو اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے اور مردے کو زندہ کرتے تھے. اس وقت سیدنا غوث اعظم کی بات آپ کے چہیتے مرید حضرت احمد کبیر رفائی علیہ رحمۃ الرحمان کا گویا کہ نام آتا ہے کہ آپ کی بے شمار کرامات حضرت عبد الرحمن جامی علیہ رحمت کی مستند اولیاء پر لکھی ہوئی کتاب نفحات العنس کے اندر, اور گویا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کلائی الجوائر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی شخص آتا اور استغاثہ کرتا تو مردے پر بھی آپ کرم فرماتے ہیں تو اللہ آپ کے کرم اور آپ کی وجود کی برکت سے اس میں اللہ جان پر حمد فرما دیتا, اور گویا کہ اگر آپ توجہ فرماتے تو گویا کہ نابینا بھی گویا کہ بینا ہو جایا کرتا. اور ایک بری بات بھی قرآن میں موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھوکر مار کر گویا کہ مرغوں کو زندہ کر دیتے تھے, اور گویا کہ پرندہ بنا دے اور اس پہ پھونک مار دے پرندہ زندہ ہو جاتا. لوگ کہتے کیسے زندہ ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ پان پھکو فیہ فیکون طیرًا بإذن اللہ, یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ارے جب یہ اللہ کے حکم سے ہے تو ایسا بولے نا. میں نے کہا تم کو کس نے کہا کہ ولی اپنی طرف سے کرتا ہے؟ تم ابھی تک نقطہ نہیں سمجھا. تم آیا ہے حضرت گویا کہ اہل سنت کے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش تمہارے اندر نہیں ہے اور تم اہل سنت میں اعتراض کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے کوئی مسلمان داڑھی امامہ اور کلمہ پڑھ کے تمہارے سامنے بات کر رہا ہے, کب وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے علاوہ ان کے اندر گویا کہ خدائی تصرفات داخل ہو چکے ہیں؟ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. کہتے ہیں اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. ہم نے کہا ہاں کافر تو ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو پھر اپنی مسجد کے ممبر کو سنا دینا اور ساتھ چلو یہ لفظ لگا کے سنا دینا کہ جناب اللہ کے حکم سے, لیکن موت تجھے اس وقت بھی آئے گی. تو نہ تجھے اللہ کے اذن سے مطلب ہے نہ غیر اذن سے مطلب ہے. تو ہے خشکا اور تجھے نفرت ہے اولیاء سے اور گویا کہ اللہ کے محبوب بندوں سے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غیظ میں جل جا رہے ہیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. ہم اولیاء کے عاشق ہیں, محققین کے عاشق ہیں. تحقیق کی بات کی جائے تو اس عالم کی قدر کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن تحقیق کہاں ملے گی؟ تحقیق ملے گی تو حضور غوث اعظم کے پاس ملے گی. اور یقیناً حضور غوث اعظم کو صرف ملفوظ ہی کا مطالعہ کر لیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنا کی کتابیں آپ پڑھیے. کبھی غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ سرکار اس میں غیب نہیں جانتے تھے. کبھی یہ نہیں فرمایا کہ سرکار کو اختیار نہیں تھا. کبھی یہ نہیں فرمایا سرکار مشکل گشائی نہیں کر سکتی. یہ پنچر کہے گا لیکن غوث اعظم نے نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کلمہ پڑھنے سے جو میرے ہاتھوں پر یہ چیزیں جاری ہو رہی ہیں تو امام الانبیاء کی کیا شان ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ملا چیختا رہے گا لیکن کسی ولی کامل کی زبان سے کبھی میرے آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ تنقید جو آج پیش کی جاتی ہے نہیں پیش کی جا سکتی. اس لیے کہ غوث اعظم نے کئی کتابیں لکھی ہیں. عقیدے پر آپ کی بنیاد الطالبین کے نام سے بھی بعض تحقیق کے مطابق موجود ہے, لیکن اس میں بھی کہیں آپ کو کہ سرکار علیہ السلام کے لیے غیب اور اس قسم کی باتیں نہیں ملیں گی. اس لیے کہ غوث اعظم فرماتے کہ جو میرے طریقے پر چلتا ہے خدا اس پر بھی غیب مستمل کر دیتا ہے. تو جہاں غوث اعظم یہ باتیں فرما رہے ہیں تو یقیناً اہل سنت کے لیے بڑی خوش بختی کا مقام ہے کہ وہ ایسے بزرگوں کے ماننے والے ہیں اور ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں. حضور غوث اعظم کا وصال 561 ہجری میں ہوا. آپ کا وصال کیسے ہوا؟ فتح الغیب شریف کے اندر آپ کے صاحبزادے آخر خطبے میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم شام کے وقت تشریف فرما کے اور آپ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پر گویا کہ کمزوری اور نکاہت کی بنا پر جسم ہلتا ہے. آپ کے صاحبزادے نے آپ کو پیچھے سے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور آپ نے تھوڑی دیر کے بعد صاحبزادے کو پیچھے کیا. وہ فرمایا تم نے مجھے اتنی سختی سے کیوں پکڑا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو میں تم میں موجود ہوں؟ میں تم میں نہیں, میں کسی اور میں موجود ہوں. اور آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں فتح الغیب شریف جس کو ابن تیمیہ اور مجد کی ساری علماء نے قبول کیا اس کتاب کو, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ والد گرامی کی آنکھیں بند تھیں اور حضور غوث اعظم اشارہ فرماتے تھے جگہ چھوڑو آئیے آئیے آئیے. فرمایا میں نے عرض کی کہ حضور کون؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا رجال الغیب آ رہے ہیں؟ یہ اولیاء کی سب سے بڑی جماعت ہے رجال الغیب, جو اللہ کے قریب ترین اولیاء میں سے ہیں وہ آ رہے ہیں. اور اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شام گویا کہ آپ نے وصال فرمایا. آپ کی وصال کے متعلق علامہ شہاب الدین خطاجی نے ریاض میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے آپ کو عظیم ولی ہے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک کبھی آپ کے جسم پر مچھر یا مکھی نہیں. یہ آپ کی بات میں حفاظت ہے. انشاءاللہ جہاں پر ہم سلطان الاولیاء حضرت قبلہ بہادر زکریا علیہ رحمت کا ذکر کریں گے وہاں یہ بات میں دہراؤں گا. حضرت بہادر زکریا علیہ رحمت کی بھی شان تھی. اور کسی نے تعجب کیا کہ حضور ہم بیٹھے ہوئے ہمیں مچھر کاٹتا ہے, آپ کے جسم پر کوئی چیز نہیں بیٹھتی. آپ نے فرمایا جو خدا کا ولی ہوتا ہے اور جس میں باطنی میں یہ صلاحیت کر جاتی ہے اس کے جسم پر کبھی یہ چیزیں نہیں بیٹھتی. تو یہ خاصہ حضور بہت زیادہ اور یہ حضرات اولیاء کاملین کا رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ظاہر سی بات ہے جس کے اندر جیسی چیز ہوتی ہے ویسی مخلوق اس کے قریب آتی ہے. تو یہ انسان ہے بشر ہے لیکن خدا کے ذکر سے اپنے آپ کو باطن کو پاک کر لیا ہے تو یہ چیزیں ان کے قریب نہیں آتی ہے. تو میرے آقا کی نورانیت کیا ہوگی اور میرے آقا کا مقام کیا ہوگا؟ ایک دفعہ اس درس کی مقبولیت کی نیت کرتے ہوئے بابا جبرن درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صل علی مولا کریم سر سے پاک اپنی بار میں قبول کروں. آج ہم نے سلطان المشائخ غوث الاغواص قطب الاقطاب محبوب سبحانی تیندی و نورانی شاہباز لا مکان حضور سیدنا قدوتنا شیخنا استادنا امامنا حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ نورانی کی ذکر پاک کو مولا کریم پیش کیا شکنی بار جانا قبول فرما لے. ان کی برکت سے مولا کریم تمام حاضران محفل کے جائز مقاصد کو اپنی بار جانا قبول فرما. جو ہزار دور دراز سے آتے ہیں مولا کریم سفر کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے نشست کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے جس میں بظاہر محفل کے آداب سے ہم گویا کہ اتنا ہو جاتے ہیں مولا کریم کو تاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں ایک سوئی کے ساتھ دل زندہ رکھ کر ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرما. جب تک ایسی محفلوں میں رہے ہمارے دل و دماغ مولا کریم تیری یاد اور تیرے محبوب کی یاد سے گونجتے رہے اور غلغلہ یہ جاری رہے. مولا کریم ان بزرگوں کی نسبت سے دعا کرتے ہیں ہماری نمازوں کو ہمارے روزے کو ہماری فرادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس روئے زمین پر جتنے مسلمانوں نے روزہ رکھا عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما. مولا کریم اپنے حبیب